أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، گزشتہ اتوار کو تین باتوں میں سے ایک بات بیان ہو گئی تھی، دو باتیں آج انشاءاللہ بیان کرنی ہیں. ان تینوں باتوں کا تعلق کثرت ذکر اللہ سے ہے. اللہ جل شانہ کا ذکر، اور وہ بھی کثرت سے کرنا، بڑا اونچا عمل ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے. کثرت ذکر اللہ کی عظمت اور اہمیت یہ گزشتہ اتوار کو بیان ہوئی ہے. دوسری بات ہے ذکر اللہ کے فضائل اور اجر و ثواب. اور تیسری بات ہے ذکر اللہ کے فوائد. یہ دو باتیں انشاءاللہ آج بیان کی جائیں گی. تینوں باتوں کا خلاصہ پہلے عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کے عادی بن جائیں، جس کی ہمارے اندر بے حد کمی ہے. بہت سے تو اللہ کا ذکر کچھ کرتے ہی نہیں، اور جو اور کچھ کرتے ہیں برائے نام کرتے ہیں، اور کچھ اس سے زیادہ کرتے ہیں. چلتے پھرتے کبھی اللہ کا نام لے لیا، صبح شام کی تسبیحات پڑھ لی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. لیکن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، لیٹے بیٹھے، ہم وقت اللہ کا ذکر کرنے والے، اور وہ بھی کثرت سے ذکر کرنے والے، بہت ہی کم. مردوں میں بہت کم، خواتین میں تو بہت ہی کم. اور مطلوب یہ درجہ ہے. ان تین باتوں کا بیان کرنے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ ہم سراپا ذکر بن جائیں. اور اس شعر کا مصداق بن جائیں کہ ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی. اللہ، ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، مگر کثرت ذکر اللہ سے اللہ والوں کا بھی ذکر شروع ہو جاتا ہے. ان کی حکایات بیان کی جاتی ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. اس وجہ سے کہ وہ کثرت ذکر اللہ کی وجہ سے مقبول ہو گئے اور محبوب ہو گئے. لو اللہ کے ایک بزرگ کا حال بھی یاد آئے گیا, بھی سنا دوں. حضرت امام الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کا شکر ہے میں نے بھی ان کی بہت مرتبہ زیارت کی ہے. ان کی تین خصوصیات تھیں. ایک تو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے. ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو سوتے بھی نہیں تھے ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے. سب لیٹ جاتے وہ بھی لیٹ جاتے, سردیوں میں سب رضائی اوڑھ لیتے وہ بھی اوڑھ لیتے, مگر لیٹے ہوئے ہیں مگر ذکر اللہ کر رہے ہیں. ہر وقت ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی, دل اللہ کی یادیں مشغول رہتا تھا. تو ہر وقت جو اللہ کا ذکر کرتے تھے, یہ کثرت ذکر اللہ کرنے کی وجہ سے کرتے تھے. انہوں نے محنت کی, کوشش کی, تو اللہ نے ان کے زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیا. اب وہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے, یہاں تک کہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے. تو ایک خصوص ان کی کثرت ذکر اللہ تھی. نمایاں طور پر ان کے پاس بیٹھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ بس ہم اور اللہ کی یاد میں غرق ہیں. دوسری خصوصیت ان کے اندر یہ تھی کہ دعا بہت زیادہ مانگا کرتے تھے. کثرت دعا ان کا معمول تھا, بڑی کثرت سے اللہ تعالی سے دعائیں مانگے, دیر تک دعائیں مانگتے رہتے. اور دعا بھی ہما شما کی طرح نہیں, بڑی والہانہ, اور اس طرح جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے اور مانگتا ہے, اس طرح سے دعا مانگتا ہے. صحیح معنی میں کسی کو دیکھنا ہو کہ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے, انہیں دیکھ لے, رو رو کر, گڑ گڑا کر, بلک بلک کر اللہ تعالی سے مانگتے تھے. یاد رکھو یہ بھی صفت قابل اختیار ہے, ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے. اور جب آدمی اس درجے دعا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر اس کی ہر مشکل حل ہو جاتی, کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی, کیونکہ اس آقا سے مانگنا آ گیا جس کے پاس سب کچھ ہے. ان کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے, مانگنے والوں کی کمی ہے. مانگنے والا ہو تو ان کے در کھلے ہوئے, ان کی شان تو ایسی ہے کہ وہ دینے پہ خوش ہوتے ہیں, نہ مانگنے والے سے تو ناراض ہوتے ہیں. تو داتا ہے. اور تیسری خصوصیت ان کے اندر یہ تھی کہ ان کو رونا بہت آتا تھا. بکا مشہور تھے وہ, بکا بکا کہتے ہیں بہت زیادہ رونے والے کو. ذرا سا دعا مانگنا شروع کرتے ہیں بس بلک بلک کے رونا شروع کرتے ہیں. بات بات میں ان کو رونا آتا تھا, وہ کثرت سے روتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے, چاہے مجمع میں ہوں, چاہے اکیلے ہوں, چاہے چند آدمیوں کے پاس ہوں, چاہے خلوت میں ہوں, بس رو رہے. رونا بہت آتا تھا. ان کے خلیفہ ہمارے یہاں پاکستان میں حضرت نواب قیصر صاحب دامت برکاتہم ہیں, جو آج کل کراچی آئے ہوئے ہیں. وہ کچھ عرصہ کراچی رہتے ہیں, کچھ عرصہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں. یہ باتیں انہوں نے بیان فرمائی, وہ ان کے خلیفہ. اور ان کی صحبت کا اثر حضرت نواب صاحب کے اندر بھی ہے ماشاءاللہ. حضرت نواب صاحب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ کہ صف اول میں باجماعت تکبیر اولی کے پابند ہیں, حالانکہ عمر 80 سال ہو چکی ہے. اس عمر میں 5 نمازیں مسجد میں جا کر باجماعت ماں تکبیر اولی کے صف اول میں ادا کرنا ایک معمولی کمال نہیں. بڑے بڑے ہمت والے 40 دن کر کے دکھا دیتے ہیں, لیکن سالوں سال سے ان کا یہ معمول. ایسی کثرت دعا بھی اللہ پاک نے ان کو خوب توفیق دی ہے, کثرت دعا کی بھی اللہ پاک نے ان کو بہت توفیق دی ہے. دعا بہت مانگتے ہیں, دیر تک مانگتے رہتے ہیں, اور اکثر ان کی دعائیں الحمدللہ مقبول ہوتی ہیں. تو ان تین باتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کثرت سے ذکر اللہ کرنے والے بن جائیں. اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. آخرت کے اعتبار سے اس لیے کہ اس کے بڑے فضائل ہیں, جیسے ابھی چند احادیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا, ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور دنیا میں اس کے اتنے فائدے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں, بیان سے باہر ہیں. یہ جو پوری دنیا ایک جہنم بنی ہوئی ہے, مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر برس رہی ہیں, فتنے قدم قدم پر برپا ہو رہے ہیں, ہر آدمی پریشان ہی پریشان ہے. ان سارے فتنوں, ساری مصیبتوں, ساری آفتوں, پریشانیوں کا ایک حل کثرت ذکر اللہ ہے. شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فضائل اعمال پوری دنیا میں پڑھی جاتی, اس میں ایک رسالہ فضائل ذکر بھی ہے, پڑھنی چاہیے, سننی چاہیے, وہ ایسی کتابیں. وہ اخیر عمر میں کراچی تشریف لائے تو الحمدللہ دارالعلوم بھی کئی مرتبہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں تشریف لائے, اور مکی مسجد بھی ہم لوگ ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. پہلے تبلی جماعت کا مرکز مکی مسجد تھی, اب مدنی مسجد ہے, پہلے مکی مسجد تھی. جماعت جاتے ہیں گئے تو علماء کو الگ سے ملنے کا موقع دیا گیا تھا, تو دیگر علماء کی تو فعل حاضری ہوئی. بس حضرت نے دو ہی باتیں فرمائی, کوئی ایک تو ذکر اللہ بہت کثرت سے کرو. اگر فتنوں سے اپنی حفاظت چاہتے ہو, فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو, دنیا کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو, تو ذکر اللہ کثرت سے کرو. اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ذکر اللہ کی برکت سے تم فتنوں سے بچ سکو گے. فتنے تو آئیں گے, قیامت آئے گی, فتنے اپنے ساتھ لائے گی, وہ تو بالکل طے ہے, لیکن جو ذکر اللہ کرتا رہے گا وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا, ان کی برائی سے, ان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. بالکل اللہ کے ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی ایسی مثال ہے فتنوں سے بچنے میں, کس سلسلے میں, کہ جیسے بارش برس رہی ہو اور آدمی کو بارش میں سے گزرنا ہو تو چھتری لے لے. بارش تو ہو رہی ہے, اسے تو بند نہیں کر سکتا, لیکن چھتری کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر کے آرام سے اس جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا. بس ایسی اللہ کا ذکر چھتری ہے آفتوں سے بچنے کے لیے, مصیبتوں سے بچنے کے لیے, فتنوں سے بچنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے. تو اللہ پاک نے ہمیں چھتری دے رکھی ہے, اسے کھولو اور ان فتنوں کی بارش میں اپنے آپ کو محفوظ اپنی جگہ لے جاؤ. ایک تو یہ فرمایا ذکر اللہ کثرت سے کرو, دوسری بات یہ فرمائی کہ بھائی اپنے علم پہ ناز نہیں کرو, اپنے بھروسہ نہیں کرو, گھمنڈ نہیں کرو کہ میں عالم ہوں, میں مفسر ہوں, میں محدث ہوں, میں فقیہ ہوں, میں یوں ہوں. یہ مرض عام طور پر اہل علم کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ کہ علم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے, اور جو کچھ سمجھا وہ گیا, اور جسے کچھ نہ سمجھا وہ سب کچھ ہو گیا. اور حضرت نے بس یہ فارسی کا شعر پڑھا یا جملہ پڑھا کہ مہرچ خان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یار کہ تکرار می کنیم, کہ جو کچھ پڑھا تھا لکھا تھا سیکھا تھا سب ہم تو بھول گئے, مہرچ خان دائم فراموش کر دائم, جو کچھ پڑھا تھا سب بھول بھال گئے, بس اللہ تعالیٰ کا نام یاد ہے اسی کی تکرار کرتے ہیں. اللہ حدیث یار کی تکرار می کنیم, کہ محبوب کی کا نام یاد ہے بس اسی کو رٹتے رہتے. اور بھائی ہمارے سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی بس اس کے سوا نہیں ہے کہ بس دینی کچھ باتیں ہم سنیں اور سنائیں اور پھر اس کو پلے باندھ کے لے جائیں, یہ نہیں کہ بس آیا اور سنا اور بس بغیر عمل کے خالی چلے گئے. جو کچھ سنیں جو کچھ کریں عمل کی نیت سے سنیں, عمل کی نیت سے کریں. ذکر اللہ کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی, اللہ پاک ایک آیت میں فرما دیں فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم کون, ہماری کیا ہستی, ہماری کیا حقیقت. ابتدا دیکھو تو ایک ناپاک قطرہ, انتہا دیکھو تو ایک مردار لاشا, درمیان میں دیکھو تو رگ رگ میں ناپاکی بھری ہوئی ہے خون کی, پیٹ بھی نجاست سے بھرا ہوا ہے, میدا بھی نجاست سے بھرا ہوا ہے, پھیپھڑے بھی ناپاک خون سے بھرے ہوئے ہیں, کون سا جسم کا حصہ خون سے خالی ہے, سب جگہ خون بہ رہا ہے. تو سر سے پیر تو ناپاکی سے بھرے ہوئے ہیں. تو شکر ہے کہ انہوں نے اپنی مہربانی سے کھال کا پردہ رکھا ہوا ہے, ذرا سا کہیں سے کٹ جائے تو اسی وقت ناپاک خون باہر آ جاتا ہے. تو کمال تو کوئی ہے نہیں, ناپاکی سر سے پیر تک دماغ تک بھری ہوئی ہے. ہم کس قابل ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا حقیقت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ اپنا نام لینے کی وجہ سے یاد فرمائے, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو. تو اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کیا عزت کی بات ہوگی کہ بندہ اللہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماوے. حدیث شریف میں اس کی ذرا سی تشریح آئی ہے, وہ اس طرح کہ جب بندہ اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے, یعنی دل میں, جب بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اب ظاہر اللہ تعالیٰ دل ہمارے دل کی طرح تو ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کا جی ہمارے جی کی طرح تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنے جی میں اور اپنے دل میں یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اس کی یاد کی خبر نہیں ہوتی, کیونکہ بندہ بھی تنہائی میں اللہ اللہ کر رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, یاد کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں, کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے اس کے یاد کرنے کا پتہ نہیں چلتا. یہ مطلب ہے اللہ کا اپنے جی میں یاد کرنے کا. اور بندہ مجمع میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتے ہیں جو اس کے مجمع سے بھی افضل ہے, یعنی ملائکہ کے سامنے یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے زمین یاد کر رہا ہے، اس کا یہ نام ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، وہ بڑا میرا ذکر کر رہا ہے، تو مجمع میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. اس لیے اگر مجمع میں اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے تو مجمع میں کرنا چاہیے. اب جیسے ہم سب جمع ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، یہ بھی مجمع میں ذکر ہے. تو مجمع میں موقع ملے مجمع میں کرے، خلوت میں موقع ملے خلوت میں کرے، مگر کرے. آہستہ اور چپکے چپکے اللہ کا ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے زور زور سے اللہ کا ذکر کرنے کے مقابلے میں. چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ ذکر جو چپکے چپکے کیا جائے 70 گنا افضل ہے اس ذکر سے جو دوسروں کے سامنے کیا جائے. ابھی تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، کہ دنیا کو تھوڑی دکھانا ہے. اس لیے جہاں اظہار کی ضرورت نہ ہو وہاں قصدر اس کو ظاہر نہ کرے دوسروں پر. جہاں تک ہو سکے چپکے چپکے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالے. ہاں کبھی بے خیالی میں غیر اختیاری طور پر زبان سے اللہ کا ذکر ظاہر ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ وہاں پر نیت کچھ اور نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر چپکے چپکے ہو. پھر ایک ذکر وہ ہے جو زبان سے ہو دل سے نہ ہو، اور دوسرا ذکر وہ ہے جو دل سے ہو زبان سے نہ ہو، اور تیسرا ذکر وہ ہے جو دل سے بھی ہو زبان سے بھی ہو. یہ سب سے افضل. لیکن دل سے ہو یا نہ ہو زبان سے ذکر نہ چھوڑے آدمی. اس کی تفصیل گزشتہ اتوار کو ہو چکی ہے الحمدللہ، کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھو. اور اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ دل نہیں ہے تو ہمارا ساتھ دل ساتھ نہیں دے رہا، ان کا تو نام زبان پہ پورا آ رہا ہے. اور ان کا نام چاہے زبان سے لو چاہے دل سے لو چاہے دونوں سے لو چاہے ایک سے لو، ہر حال میں ذکر تو ذکر اللہ ہے، اس تو فائدے سے خالی نہیں. نہیں نہیں، تو آہستہ آہستہ ذکر کرنا 70 درجے افضل ہے جہرن ذکر کرنے کے مقابلے. اس لیے افضل ذکر خفی ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا افضل نہیں ہے، جائز ہے. شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. مسجد میں ہو تو کسی نمازی کی نماز میں، کسی تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں، اور کسی کی دعا مانگنے والے کی دعا میں، عبادت کرنے والے کی عبادت میں خلل نہ آئے. اور گھر میں ہو تو گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو، کسی کا مطالعہ خراب نہ ہو، کسی کا سونا خراب نہ ہو، کسی کی طبیعت کے اندر بوجھ نہ ہو. اس کو یاد رکھنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ذکر نفل کے درجے میں ہے، تو نفل ایک تو چھپ کر کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے نفلی عبادت کو مخفی رکھنا چاہیے، مخفی رکھنا افضل ہے. اسی لیے سنتیں اور نفلیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، بشرطے گھر میں جا کے پڑھ لے چھوڑ نہ دے. یہ نہ ہو کہ گیا تو چھپانے کے لیے وہاں سر سفر ہی ہو گیا معاملہ، ایسے جا کر لگے گھر والوں میں کہ جناب وہ تو نفل پڑھنا بھی یاد نہ رہا، سنتیں پڑھنی بھی یاد نہ رہی، تو پھر افضل مسجد میں ہی ہے بھائی. ایسے لوگوں کے لیے پھر مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے. تو ذکر آہستہ کرنا افضل ہے، اور تنہائی میں کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نفل ہے یہ. نفلی عبادت کو چھپ کر کرنا افضل ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون کی کیفیت نازل فرما دیتے ہیں. اب کتنا بڑا فائدہ, دل میں سکون آ جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آدمی چھپ جائے, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. ملائکہ قریب آنے سے بھی ایک تو سکون آتا ہے طبیعت کے اندر, ذکر اور ذکر کے علاوہ دوسرے نیک کاموں کے جذبات ابھرتے ہیں, اور زیادہ ذکر کرنے کو طبیعت چاہتی ہے, اور زیادہ نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے, اور زیادہ نیک لوگوں کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے, اور زیادہ نیکوں سے محبت بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, اس سے بندے کی مشکلات حل ہوتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے, ایمان میں قوت آتی ہے, اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے. اور یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو خود بخود دل میں سکون آ جاتا ہے, سکون ہی سکون, چین ہی چین, آرام ہی آرام. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملک سنجر نے درخواست کی, سنجر ایک علاقے کا نام ہے, وہاں کے بادشاہ کہتے تھے بادشاہ سنجر, عربی میں کہتے ہیں ملک سنجر. تو اس بادشاہ نے ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کی خدمت اقدس میں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, آپ کی خانقاہ میں بے شمار لوگ اپنی اصلاح و تربیت کے لیے قیام کرتے ہیں, آپ کے یہاں آنے والوں کا اکرام کیا جاتا ہے اور کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, آپ کا تو بہت بڑا خرچ ہے. تو حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میری سلطنت میں ایک علاقہ ہے نیم روز, یہ فارسی کا لفظ ہے, اس کا معنی آدھا دن. میرے سلطنت میں ایک علاقہ ہے نیم روز, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کو ہدیہ کر دوں اور یہاں کی آمدنی آپ کے پاس آیا کرے گی, اور وہ آمدنی پھر آپ اپنے ضروریات میں استعمال کیا کریں, آنے والوں کے جو اخراجات ہیں اس میں خرچ کر لیا کریں تاکہ آپ کو کوئی فکر ہی نہ ہو. اللہ, کیا حضرت نے جواب دیا, سبحان اللہ, حضرت نے جواب دیا کہ جب سے مجھے نیم شب کی دولت ملی ہے نیم روز کی حاجت نہیں رہی. آئے آئے اللہ, آئے آئے نیم شب کے معنی آدھی رات, آدھی رات کو اٹھنا, تہجد پڑھنا, ذکر کرنا اور دعا کرنا, جب سے یہ دولت ملی ہے نیم روز کی حاجت نہیں رہی. اللہ, کثرت ذکر اللہ سے ہے کہ یہ دولت بھی ملتی ہے بھائی, ہمیں بھی مل سکتی ہے الحمدللہ, ایسا نہیں ہے, ان کو ملی ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے. ہمیں مل سکتی ہے, تو اللہ اللہ والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کو جہاں اور بڑی بڑی دولتیں ملتی ہیں, ایک دولت یہ بھی ملتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں ان کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی. اور پھر اللہ پاک ان سے عجیب عجیب خدمتیں بھی لیتے ہیں, جو مطلوب تو نہیں ہے لیکن انعام تو ہے, اور انعام جس شکل میں مل جائے وہی انعام تو قابل مبارک باد ہی ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی قصہ ہے, ایک دن وہ رات کو اٹھے تہجد میں تو روزانہ کا معمول تو یہ تھا تہجد پڑھنا اور دعا کرنا اور ذکر کرنا، صبح تک اللہ تعالی سے عرض و مناجات میں مشغول رہنا. لیکن اس دن سویرے تہجد میں اٹھے اور اٹھتے ہی بس جلدی سے دو چار رکعت پڑھی اور جناب چل دیے. حضرت کے ایک شاگرد بھی اس وقت جاگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت آج حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو حضرت کا خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے، نہیں کہیں جانے کا، کہاں جا رہے ہیں؟ لاؤ میں بھی چلوں حضرت کے پیچھے پیچھے، دیکھتا ہوں کہاں جا رہے ہیں. حضرت اٹھ کر چلے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلے، حضرت خانقاہ سے نکلے اور آگے چلے، یہ پیچھے پیچھے چلے. اس زمانے میں حضرت بغداد میں قیام فرما تھے اور بغداد کے چار دروازے تھے، چاروں طرف دیوار تھی، جیسے پہلے زمانے میں قلعے ہوا کرتے تھے، قلعے کے اندر شہر آباد ہوتا تھا. رات کو قلعے کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگ سکون سے سوئیں، دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ اور اندیشہ نہ رہے. تو بغداد کے بھی چار دیواری تھی، یہ چار دروازے تھے، اندر سے تالا لگا لیا جاتا تھا، اس کے آدمی مقرر ہوتے تھے، وہی صبح کھولتے تھے، رات کو بند کرتے تھے. حضرت ایک دروازے کی طرف چلے تو حضرت ایک کرامت ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے خود بخود تالا کھل گیا اور حضرت آپ دروازہ کھولا اور بغداد کے شہر سے باہر تشریف لائے. میں بھی کہا میں بھی حضرت پیچھے پیچھے چلا، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایسا معلوم تو زمین جو ہے پیروں کے نیچے سے لپٹ رہی ہے اور عجیب عجیب شہر جو آج تک کبھی میں نے دیکھے نہیں تھے وہ راستے میں سے گزر رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں حضرت کے پیچھے پیچھے. حضرت چلے جا رہے ہیں، چلتے 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 ایک شہر میں پہنچے اور شہر میں داخل ہو کر کے ایک مکان پر حضرت تشریف لے گئے اور جا کر کے ایک کمرے میں بیٹھ گئے. ایک آدھ آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی وہاں ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں اندر سے کسی کراہنے کی آواز آئی اور اس کے بعد پھر وہ آواز بند ہو گئی. اس کے بعد پھر اس کو غسل کرنے کی آواز آئی جیسے کسی کو نلایا جا رہا ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اندر سے تیار ہو کر کے جنازہ باہر آیا اور جنازہ لانے والے بڑے نورانی چہرے والے اور لا کر کے انہوں نے جنازہ باہر رکھا اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے، نماز جنازہ پڑھا دیجیے. حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دی اور فرما بھائی لے جاؤ اس کو دفنا دو. چنانچہ چار آدمی وہ جنازہ لے کے چلے گئے اور وہ نورانی چہرے والے پھر حضرت پاس آ کے بیٹھ گئے اور حضرت سے درخواست کی کہ اب حضرت اس کی جگہ کس کو مقرر کرنا ہے، اب اس کی جگہ کس کو مقرر کرنا ہے. فرمایا ٹھہر جاؤ، اور حضرت گردن جھکا کے کچھ سوچنے لگے، غور کرنے لگے. تھوڑی دیر میں فرمایا کہ بھائی قسطنطنیہ دنیا میں ایک گرجا کے اندر ایک عیسائی بڑے خلوص سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہا ہے، اس کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ اس کو اس کی جگہ مقرر کرو، لہذا اس کو بلاؤ. تھوڑی دیر میں وہ حاضر ہو گیا. جیسے عیسائی پادری ہوتے ہیں بالکل اس طرح تھا، وہ زنار باندھا ہوا تھا اس نے، سلیب لٹکی ہوئی تھی گلے میں. آپ نے اس سے کہا کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا ہاں جی. شیخ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور حکم دیا کہ بھئی اب اس کے زنار کاٹو، سلیب نکالو، کپڑے اتارو اور مسلمانوں کا سا جوڑا اس کو دو، غسل دو اس کو. غسل دیا، انہوں نے کپڑے بدلے، حضرت خدمت میں حاضر ہوا. حضرت فرمایا بھائی اس کو اس مرنے والے کی جگہ مقرر کر دو. اس نورانی چہرے والے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے. یہ کاروائی کر کے اب حضرت وہاں سے واپس، میں بھی پیچھے پیچھے واپس. اب واپسی میں وہی کہ زمین ایسا معلوم ہوتا ہے ایک قدم رکھ رہے ہیں اور ایک ہزار قدم زمین اندر سے سرک رہی ہے. دیکھتے دیکھتے بغداد کا دروازہ آ گیا. جیسے حضرت قریب گئے دروازہ کھل گیا, پھر آپ اندر داخل ہو گئے, خانقاہ میں داخل ہوئے, میں بھی پیچھے پیچھے داخل ہوا. حضرت اپنے کمرے میں گئے, میں اپنے کمرے میں گیا. رات ہی میں سب کام ہو گیا, آنا بھی جانا بھی سارا کام رات ہی رات میں ہو گیا, رات ہی میں واپس بھی آ گئے. اب صبح ہوئی تو حضرت درسگاہ میں سبق پڑھانے کے لیے تشریف لائے, صبح سبق پڑھانے کے لیے تشریف لائے, وہ شاگرد بھی سامنے بیٹھا. جب حضرت سبق پڑھانے لگے تو سنا کہ حضرت رات کو جو واقعہ پیش آیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا. کہ ارے تم بھی ساتھ تھے کیا؟ کہ جی حضرت. او ہو, اچھا بھائی اب تو بتانا ہی پڑے گا, جب تم نے دیکھ ہی لیا تب تو بتانا ہی پڑے گا. اچھا چلو آج بجائے سبق کے یہ قصہ سمجھ لو کیا ہوا رات کو. فرمایا بھائی رات کو جب میں اٹھا تو مجھے یہ حکم ملا کہ بغداد سے 1000 میل دور فلاں بستی کے اندر ایک ابدال کا انتقال ہونے والا ہے, آپ وہاں جائیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں, اس کو دفن کریں اور اس کی جگہ دوسرے ابدال کو مقرر کر کے آ جائیں. کیا اونچا مقام اللہ نے تھا کہ ابدال کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. اور ابدال اللہ تعالی کے نیک بندوں کی ایک قسم کا نام ہے. غوث قطب ابدال کے نام آپ نے سنے ہوں گے, یہ اللہ تعالی کے نیک بندوں اور اولیاء اللہ کے قسمیں ہیں, یہ ہیں سارے اللہ والے, سارے بزرگ اللہ کے حکم وہ چلنے والے, رات دن اللہ کو یاد کرنے والے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت دنیا میں 40 ابدال رہتے ہیں جو اس نظام عالم کو سنبھالے رہتے ہیں. مختلف ڈیوٹیاں من جانب اللہ ان کے لگتی ہیں اور وہ اپنے کام کا انجام دیتے رہتے ہیں, اور جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں, کیونکہ ابدال کے معنی آتے ہیں بدلنا. یہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں, یہ ہمارے تمہارے کام کے نہیں, یہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے. لیکن ہیں اللہ والے, اللہ تعالیٰ خاص و خاص بندے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی ڈیوٹیاں ان کی لگاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا تھا کہ میں وہاں جاؤں فلاں جگہ جہاں ابدال کا انتقال ہونے والا ہے, تو کمرے کے اندر جب تم نے کسی کے کرانے کی آواز سنی تھی تو ان کا آخری وقت تھا, ابدال کے انتقال کا آخری وقت تھا. تھوڑی دیر پھر ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے نہانے کی آواز سنی, وہ ان کو نلایا جا رہا تھا, اس کے بعد کفنایا گیا, کفنانے کے بعد پھر مسیرے میں رکھ کر کے باہر لایا گیا, اور مجھے حکم ملا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں, اس لیے میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی, ان کو دفنانے کے لیے روانہ کیا. اور وہ جو نورانی چہرے والے تھے وہ خضر علیہ السلام تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت اب اس کی جگہ کس کو مقرر کریں, تو من جانب اللہ مجھے الہام ہوا کہ فلاں قسطنطنیہ, فلاں گرجا کے اندر جو قسطنطنیہ میں ہے, جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں, ترکی میں ہے یہ, وہاں ایک عیسائی یاد الہی مشغول ہے, اس کو مسلمان کر کے اس مرنے والے ابدال کی جگہ ابدال بنا دو. اللہ, تمہارے سامنے پھر میں وہ لایا گیا, وہ عیسائی تھا, پھر میں نے اسے مسلمان کیا, کلمہ پڑھایا, اور پھر میں نے اس کو خضر اسلام سے کہا کہ اس کو لے جا کر کے اس جگہ مقرر کر دو, اور جو مرنے والے کی ڈیوٹیاں تھیں وہ ان کے حوالے کر دو. بس یہ مجھے حکم ملا تو وہ میں نے رات و رات کر دی. فاصلہ تو بہت دور کا تھا, لیکن اللہ نے اپنے فضل سے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا. جو فاصلہ ایک مہینے میں طے ہو سکتا تھا وہ 5 گھنٹوں میں طے ہو گیا. آ بھی گیا, میں جا بھی گیا. تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں. گویا ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے, نہ کوئی ایسے انتظار میں رہے کہ مجھے بھی اب دال مقرر کرنے کے لیے ڈیوٹی لگائی جائے گی, کوئی ایسے انتظار میں بھی نہ رہے, کیونکہ شاد و نادر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو شاد و نادر کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے, جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے اختیار سے کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. بہرحال ذکر اللہ کثرت سے کرنے سے بندہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے. بس اس سے بڑی اور کیا دولت چاہیے, بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا. بھائی ذکر تو محبوب کا کرتے ہیں نہیں کرتے, تو بس ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کریں گے, اس کے نتیجے میں بندے کا وہ محبوب بندہ بن, اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا, اللہ تعالیٰ کا محب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے. مجالس ذکر کے بارے میں ایک حدیث کے اندر عجیب و غریب فضیلت آئی ہے. کہ جب کچھ بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بنائی ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں ذکر ہو رہا ہو وہ اس کو تلاش کر کے پہنچ جاتے ہیں, تلاش میں رہتے, گھومتے رہتے ہیں, بس وہ پوری دنیا میں وہ گھومتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے نہیں ہے یا نہیں. جہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں تو وہ فرشتے وہاں آ کے جمع ہونا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی جو مجلس ذکر کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کو تلاش بلاتے رہتے ہیں کہ ارے بھائی آؤ بھائی یہاں ہو رہا ہے ہمارا کام, تو جس کام کی ہم تلاش میں ہیں وہ تو یہاں ہے, آ جاؤ جلدی سے. تو اس طریقے سے فرشتے آتے رہتے ہیں اور اس پورے مجمع کو اپنے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ اوپر تلے اس طریقے سے ہوتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ فرشتے تو اڑتے ہیں نا, تو وہ جب اڑتے جیسے پرندے اوپر نیچے نہیں ہوتے, اس طریقے سے ملائکہ اوپر تلے ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اندازہ تو کرو کہ ذکر کرنے والے کس طرح فرشتوں کے پروں کے سائے میں ہو جاتے ہیں, یہ کوئی معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی اہمیت کو سمجھے, جس گھر میں اس طرح ذکر ہوگا وہ گھر اللہ کے فرشتوں کے سائے میں آ جائے گا, جس جگہ اللہ کا ذکر ہوگا وہ جگہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کے پروں کے سائے میں آ جائے گا. تو جب وہ فرشتے پوچھتے پوچھتے آسمان میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی کیا بات ہے, تم نے میرے بندوں کی حالت میں پایا, حالانکہ اللہ پاک کو سب معلوم ہے لیکن پوچھتے ہیں, وہ محبت کی بات ہے. فرشتوں سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے میرے بندوں کی حالت میں پایا, وہ کہتے ہیں اللہ اس حالت میں پایا کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے, آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے, آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے, آپ کی تسبیح پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے بھائی کہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کیا؟ کیا نہیں, اگر وہ ہمیں دیکھ لیں تو آیا تو ہم پھر تو اور بھی قربان ہو جائیں, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. تو اور بھی زیادہ آپ کو یاد کریں, اور بھی زیادہ آپ کی بڑائی بیان کریں, اور بھی زیادہ آپ کی پاکی بیان کریں, اور بھی زیادہ آپ کی بزرگی بیان کریں. پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ فرشتو یہ بتاؤ کہ یہ جو ذکر کرنے والے ہیں یہ کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں اللہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے. یا اللہ بس اپنے رحمت سے اپنی جنت دے دیجیے, ہم جنت کے لائق تو نہیں ہیں مگر عطا فرما دیجیے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو پھر کیا حال ہو؟ یا اللہ پھر تو دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے, پھر تو دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے, پھر تو اتنا مانگیں گے کہ مانگ کے اٹھیں گے. پھر فرمایا کہ وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے اور کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ آپ کی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ جس بھی ہو اپنی دوزخ سے بچانا، اپنے غضب سے بچانا، جہنم سے بچانا، کہ اس کے عذاب کے ہمارے اندر سہار نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ہم اور زیادہ ڈرتے ہیں، اور زیادہ آپ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اور زیادہ آپ سے گڑ گڑا کر کے اس سے بچنے کی عرض کرتے. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ فرشتو تم گوارو، میں نے ان کی بخشش کر دی، جو مانگ رہے تھے وہ دے دیا، اور جس سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے اس سے ان کو پناہ دے دی. تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ تو تھے ذکر کرنے والے، مگر ایک بغیر ذکر والا بھی تھا، ایک آدمی تھا جو کسی اپنی حاجت سے جا رہا تھا، چلتے چلتے تھک گیا تھا، انہیں دیکھا یہ چند اللہ والے بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، بھائی یہ اللہ اللہ کرے میں آرام کروں. تو وہ ایسے ہی ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور لیٹ گیا کہ بھائی یہ جب تک کرتے رہے اب اکیلا میں کہاں بیٹھوں اور کہاں لیٹوں، ان کے ساتھ بیٹھ لیٹ جاؤں گا تو کچھ کو پتہ بھی نہ چلے گا اور میرا آرام ہو جائے گا. یا اللہ وہ تو اسی غرض سے آیا تھا، ذکر کرنے نہیں آیا، وہ نہ تسبیح پڑھی، نہ دعا مانگی، نہ پناہ مانگی، نہ کچھ کیا، وہ تو اپنے آرام کے مطلب سے آیا تھا، اس کے بارے میں کیا کرے، تھا انہی کے اندر وہ بھی. تو حدیث میں ہم الجلسا الا یشقا بہم جلیس ہوں، کہ بھائی میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس لیے کہ یہ جو اخلاص سے ہماری یہ ذکر کرنے والے تھے اور ہمیں یاد کرنے والے تھے، یہ ایسے ہمارے مقبول و محبوب ہیں کہ ان کے پاس کوئی جھوٹ موٹ بھی بیٹھ جائے تو محروم نہیں ہوتا. آیا ہے ہم الجلسا الا یشقا بہم جلیس ہوں، کہ ان کا ہم نشین اور کسی غرض سے بھی آ جائے تب بھی بخشا جاتا ہے. سبحان اللہ. اندازہ کرو اللہ کا ذکر کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ میں تم کو کوئی ایسا عمل نہ بتلاؤں، میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے. اور تمہارے پروردگار سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے. توجہ دیں بھائی، دیکھو کیا حضور کا ارشاد کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. خود آپ فرما رہے ہیں کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو تمہارے اعمال میں سب سے افضل اور اللہ تعالی کے سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا، سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل. لو بھائی لو، سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل، غریبوں کی تو چاندنی ہو گئی. غریب آدمی بیچارہ یہ سوچتا ہے بھائی فلاں آدمی اتنے خیرات کرتا ہے، فلاں اتنا سزا کرتا ہے، فلاں اتنی سخاوت کرتا ہے، میں اب ٹکے نہیں ہے، میں کہاں سے خیرات کروں. تو کوئی اپنا دل چھوٹا نہیں کرے، غریب بھی وہاں پہ امیر ہے. ہاں یہ جو سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل، یہاں تک کہ جہاد سے بھی افضل. اور جہاد بھی کون سا، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جس میں تم دشمنوں سے لڑو تم ان کی گردنیں اڑاؤ وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، یعنی قتال. جہاد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قتال، جہاد میں قتال کا درجہ زیادہ ہے، دشمن سے دو بدو لڑنا یہ زیادہ اونچا عمل ہے، یاد رکھو. قتال سے بھی بڑھ کر صحابہ نے کہا ضرور بتائیے حضرت، ایسا عمل جو اتنا زبردست. فما ذکر اللہ کثرت آیا،
ذکر رہا ہوں. دیکھو کتنا آسان. گزشتہ اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ انتہائی آسان ہے, کوئی شرط اور کوئی قاعدے نہیں ہے اس کے لیے, نہ وقت کے قاعدے, نہ پاکی کے قاعدے, نہ قبلے کے قاعدے, کوئی قاعدے نہیں ہے. بس کثرت ہو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسجد والوں میں سب سے افضل اور جنت والوں میں سب سے بہتر. اللہ, مسجد والوں میں سب سے افضل, جنت والوں میں سب سے بہتر, حاجیوں میں سب سے اعلی, مجاہدین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ذکر اللہ کثرت سے کرنے والا ہو. یعنی مسجد میں جتنے نمازی ہیں ان میں جو ذکر اللہ زیادہ کرنے والا ہوگا وہ ان میں سب سے بہتر ہوگا, یہ مطلب ہے اس کا. اور جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان میں ذکر اللہ کثرت سے کرنے والے سارے جنتیوں سے بہتر ہوں گے. اور حاجیوں میں بھی سب سے بہتر حاجی وہ ہے جو ذکر اللہ کثرت سے کرنے والا ہو. جہاد میں بھی سب سے افضل وہ مجاہد ہے جو ذکر اللہ کثرت سے کرنے والا ہو. اس لیے بس ذکر اللہ بہت کثرت سے کرنا چاہیے. اب آخر میں ذکر یہ کچھ فوائد سن لی دی. ذکر کے یوں تو بڑے فوائد ہیں بھائی, جتنے فضائل ہیں سارے فوائد ہیں, لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ذکر اللہ کثرت سے کرنے سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جاتی ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں چھا جائے, بس دونوں جہاں کا جھگڑا ختم. اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے, ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تھے اغست, سر دوست نہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی. کہ کسی دشمن کو بھی یہ نصیب نہ ہو کہ آپ اپنی تلوار, اے میرے محبوب آپ اس پر اپنی تلوار آزمائیں کہ دھار کیسی ہے, ہم عاشقوں کے سر حاضر ہیں, ان پہ چلا کے دیکھ لو. یہ مبالغہ نہیں ہے, اللہ والے جو یہ شعر ایسا شعر کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں. تو اللہ تعالی کی محبت دل میں چھا جاتی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل انسان کا نہایت سکون میں آ جاتا ہے, ایسا سکون میں آتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کو اس کی ہوا بھی نہیں نصیب نہیں ہوتی, ہوا بھی نہیں لگتی جو اللہ والوں کو نصیب ہوتی. جس کو سکون مل گیا اسے سب کچھ مل گیا, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں, صدمات میں, ہموم میں, غموم میں اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے مضبوطی سے تھام لیتے. یہ نہیں کہ دنیا میں ان کی مصیبتیں نہیں آئیں گی, جتنا نیک ہوگا اتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں اس کے اوپر, یاد رکھو. لیکن دل اللہ پاک ایسا مضبوط کر لیتے ہیں, کر دیتے ہیں کہ مصیبت گزر جاتی ہے, دل پکا رہتا ہے, صبر اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اللہ پاک. اور بھائی صبر خود ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر و ثواب بے حساب ہے. بس تو آخرت میں بے حساب ملا, دنیا میں صبر مل گیا, وہ بیڑا پار ہو گیا. اور جن کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی تکلیفیں, چھوٹے چھوٹے صدمے, چھوٹے چھوٹے غم ان کے دل کو پاش پاش کر دیتے. کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کسی کا فالج گر جاتا ہے, کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, کسی کا کچھ ہو جاتا ہے, کسی کا کچھ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ صبر نہیں ہو سکا. اور بعض لوگ مردوں عورتوں سے تو بے صبری کا صدور ہو جاتا ہے, اور بے صبری بعض دفعہ ایمان لیوا ہوتی ہے, اللہ بچائے. اب ذکر اللہ کثرت سے کیسے کریں, مختصر آپ اس کو سمجھ لیں. تو ایک ذکر تو ایسا ہونا چاہیے جو آدمی ہر وقت اپنی زبان پر رٹتا رہے, اس کو رٹا لگایا اس کا بالکل. اور تمام اذکار میں دو ذکر سب سے افضل ہے, ایک تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ افضل ذکر ہے سب جانتے ہیں, اسی کی رٹ لگا لیں. دوسرے درود شریف, اب جس کو جس سے مناسبت زیادہ ہو, کسی کو درود شریف زیادہ اچھا لگتا ہے تو وہ درود شریف پڑھتا رہے, ہر وقت پڑھتا ہی رہے, چلتے چلتے اٹھتے اٹھتے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہما وہ درود شریف پڑھتا رہے. اور کسی کو لا الہ الا اللہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور آسان لگتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. اور بھی ذکر کر سکتا ہے لیکن یہ دو ذکر سب سے اعلیٰ ہے, اور یہ ہما وقتی ہونا چاہیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وقت خالی نہ گزرے ہمارا. بس اب گھر جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو بھئی یوں ادھر ادھر کے ہانکنے سے کیا فائدہ, یا یوں ہی خیالی دنیا میں گھومنے سے کیا فائدہ, ذکر ہی کر لو. تسبیح ہو یا نہ ہو, تسبیح ہو تو سبحان اللہ, نہ ہو تو بھی سبحان اللہ. تو ذکر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو, اور اتنا کرو کہ بس دھیان رہے نہ رہے, توجہ رہے نہ رہے, دل ساتھ رہے نہ رہے, مگر زبان سے ذکر جاری رہے. مشق کرو اس کی, اس سے کثرت ذکر اللہ کی دولت نصیب ہوگی ان شاء اللہ تعالی. اور دوسرا یہ کہ صبح شام کچھ تسبیحات مقرر کریں, جیسے ایک استغفار کی, ایک درود شریف کی, ایک سبحان اللہ بحمدی, سبحان اللہ العظیم کی, تیسرے کلمے کی, ایک تسبیح صبح شام پڑھیں. ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا ہمیشہ معمول بنائے رکھیں, رات کو سونے سے پہلے بھی تسبیح فاطمی کا معمول رکھیں, لیکن روز آنا بلا ناغہ ان تسبیحات کو پڑھیں. تلاوت اور منادے مقبول کا بھی دائمی معمول ہو. دو قسم ہوں گے, دو صورتیں ہوں گے. تیسری صورت, موقع بموقع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں اور امت کو سکھائی ہیں, جن کو معصورہ دعائیں کہتے ہیں. 40 دعائیں مشہور ہیں, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, کپڑا پہننے سے پہلے کی دعا, کپڑے اتارنے کے بعد کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا, نکلنے کی دعا, یہ ہے سفر میں جانے آنے کی دعائیں. اکثر مسلمان مرد عورت بےچارے اس بہت بڑی دولت سے محروم ہیں, حالانکہ یہ کثرت ذکر اللہ کی ایک صورت ہے. یہ بھی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. قال ذکر اللہ علی کل احیان او کما قال, کہ حضور کی شان یہ تھی کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ موقع بموقع آپ دعائیں مانگتے رہتے تھے. تو ہمیں بھی یہ دعائیں بچوں کو تو یاد کرائی جاتی ہیں, لیکن بچوں کو بھی بس وہ رٹ مادی جاتی ہے, لیکن موقع و موقع پڑھنے کی عادت کم ڈالی جاتی ہے. ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں اللہ ماشاء اللہ. تو اگر یہ تین صورتیں ہم اختیار کر لیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر زبان پہ جاری رکھیں, صبح شام کی تسبیحات باقاعدہ پڑھا کریں, اور موقع بموقع جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں یاد کر کے اس موقع پر پڑھنے کی عادت ڈال لیں, بھائی انشاءاللہ کثرت ذکر اللہ کا نسخہ ہاتھ میں. اور جب ذکر اللہ کثرت سے ہو جائے گا بس پھر انشاءاللہ یہ حال نصیب ہو جائے گا. مزدور صاحب کے شعر سنا کے دعا کرتا ہوں کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ ہے دل آباد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ ہے دل آباد رہے. اپنی نظر سے سب کو گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم میں تیرے دل شاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم میں تیرے دل شاد رہے. اپنی نظر سے سب کو گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دعا کرو بس. اللہم لک الحمد لا نفسي سنان عليك أنت كما سنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نفسي سنان عليك أنت كما سنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل جلال والاكرام. ہمارے اگلے اور پچھلے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے علانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. اور ضرور بضرور ہم سب کا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہمیں ہمیشہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. دل زبان دونوں سے اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ذکر کے فضائل بھی عطا فرما, فوائد بھی عطا فرما, اور ہمیں اپنی یاد سے محروم نہ فرما. یا اللہ کسی حالت میں بھی اپنی یاد سے محروم نہ فرما. یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرما, برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما, راحتیں عطا فرما. ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے بر وقت عطا فرما. یا اللہ بر وقت عطا فرما. یا اللہ بروت عطا فرما. سب بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. تا زندگی ہم سب کو خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ تا زندگی دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما. دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما. ہماری اولاد و نسل کو اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرما, اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی اتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما. یا اللہ پاکستان دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ ان کے مقابلے میں تمام کفار و مشرکین کو تباہ فرما, برباد فرما, ہلاک فرما, تہس نہس فرما. ان کی طاقت کو پارا پارا فرما, ان کی قوت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما. اور دوبارہ مسلمانوں کو دنیا میں شوکت اور غلبہ عطا فرما. اپنے دین متین پر یا اللہ قائم اور دائم فرما. یا اللہ اپنے دین متین پر اپنے اور حضور کی سنت پر زندہ جاوید فرما. یا اللہ ہر خیر عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما. یا اللہ جلد یہاں حکومت صالحہ قائم فرما. دائمی امن و امان قائم فرما. یا اللہ مہنگائی کو دور فرما, بے حیائی کو دور فرما, بے دینی کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.